وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں جسٹن ٹویٹس. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ آن لائن بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے. آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. افغانستان میں طالبان کی لڑائی کی صورتحال، بلوچستان میں پاک افغان سرحد بند کرنے پر مشکلات، خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، پاکستان سے امریکی شہری کی ملک بدری، امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کا جائزہ، امریکہ اور یوکرین، ترکی اور شام کی صورتحال اور ترکی کا ممکنہ رول. ہمارے ساتھ آج بھی ممتاز تجزیہ کار موجود ہیں. سب سے پہلے افغانستان سے معروف سیاستدان اور تجزیہ کار ڈاکٹر میر وائز یاسینی سے بات کریں گے. تو وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم جی.
بہت شکریہ یاسینی صاحب. آپ بہت دنوں کے بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری پروگرام میں. اور ابھی آپ سے جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے جو رپورٹیں ملی ہیں افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے ایک اہم ضلع خان آباد پر ان کے قبضے کی بات ہو رہی ہے، جس کے بعد سرکاری فوجوں کو صوبے کے دارالحکومت کی طرف پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے. طالبان نے گزشتہ سال بھی قندوز شہر پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کیا تھا، لیکن پھر افغان فوجوں نے امریکی افواج کی مدد سے یہاں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا تھا. خان آباد کے ضلعی سربراہ حیات اللہ امیری کے مطابق طالبان نے کئی طرفوں سے ضلع پر حملہ کیا اور کئی گھنٹوں تک انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے بقول جب افغان فورسز کو مزید کمک نہ ملی اور تو خان آباد ضلع طالبان کے قبضے میں چلا گیا. طالبان نے 5 دن پہلے خان آباد سے متصل صوبے بغلان کے ایک اور ضلع پر بھی قبضہ کیا تھا. اس دوران انہوں نے سرکاری فوجوں کی کئی گاڑیوں اور اسلحے کو بھی لوٹ لیا تھا. افغانستان میں انسانی حقوق کے ایک کارکن لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی بڑھتی کارروائیاں باعث تشویش ہیں، کیونکہ ان سے عام افغان بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا،
میرے خیال میں یہ تشویش کا بات ہے، لیکن جس تک میڈیا کا بات ہے اس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال اور 2015 اور 2014 میں جو صورتحال تھا اس سے ابھی صورتحال جو ہے وہ تو بہتر ہے، لیکن یہ تو لڑائی ہے اور جنگ ہے، جنگ تو چلتا آ رہا ہے، لوگ بے جا ہو جائے گا اور جنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف لوگ مر رہا ہے اور
اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، بات بھی کی افغانستان سے ممتاز سیاستدان اور تجزیہ کار ڈاکٹر میر وائز یاسینی. ڈاکٹر صاحب، کچھ عرصہ قبل طالبان کی کارروائیوں میں بڑی تیزی آئی ہے، کبھی حملوں کی صورت میں بڑے خودکش حملے بھی ہوئے جن میں بڑی جانیں گئیں، اور کبھی مختلف علاقوں پر ان کا قبضہ سامنے آتا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اصل میں طالبان کی افغانستان میں لڑائی کی شکل کیا ہے؟
دوبارہ السلام علیکم کے ساتھ. بات یہ کہ جنگ کا جو دامن ہے پھیل گیا ہے سارا افغانستان میں، اس میں کوئی شک ہے نہیں. 2016 میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آ گیا، ایک تو ملا اختر محمد منصور کا ڈیتا اور اس کا مرنا ہی تھا، تو اس کے بعد طالبان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمارا قیادت ابھی بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم قائد کے بغیر نہیں ہے، اور ہمارا وہی زور جو پہلے تھا وہ برقرار رکھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا اس کے نقطۂ نظر میں سے. دوسرا بات یہ کہ جو ٹرائیلیٹرل یا کوارٹرلیٹرل نیگوسیشن جو بات چیت تھا وہ فیل ہو گیا، تو طالبان کو اپنا زور دکھانا تاکہ زور دکھائے، تاکہ اس کو ایک بطور ایک مضبوط اپوزیشن رونما ہو جائے اور اس کو اپنا حصہ بات چیت میں بھی مل جائے. اور تیسرا بات یہ ہے کہ ابھی موسم بھی جنگ کا ہے اور موسم کا آخری اوقات ہے. میرے خیال میں جنگ ہمارا سویلین کیجولیٹی بھی بہت زیادہ ہے، طالبان کا کیجولیٹی بھی بہت زیادہ ہے، ہمارا آرم فورسز کا جو کیجولیٹی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن طالبان میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ مستقل طور پر اگر کسی جگہ پر قبضہ کر کے اور اس کو رکھے اپنے ساتھ، جیسا آج آپ نے فرمایا کہ خان آباد پر قبضہ ہو گیا، ابھی 10 منٹ پہلے کسی نے فون کیا تھا ہمارا علاقے کا ایک پولیس کمانڈر ہے کہ حکومتی فورسز نے دوبارہ خان آباد پر قبضہ کر لیا ابھی ابھی, تو یہ لڑائی آگے اور پیچھے چلے گا. اور میرے خیال میں بات چیت کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ کسی ایک طرف یہ لڑائی جیت سکے. یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ادھر دنیا کا انٹرسٹ ہے اور دنیا ادھر ہی ہے, افغانستان میں ہے, اور اگر ادھر یہ لڑائی کنٹرول نہ ہو سکے تو شاید ہمارا پڑوسیوں کو اور پڑوسی سے لے کر دور تک ہی جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں امریکن ابھی تک موجود ہے, اس کا جو $5 بلین فار دا نیکسٹ 4 ایئرس یہ ایڈ بھی ہوگا, اور لوگ تیار نہیں ہے لڑائی ہارنے کے لیے طالبان کے لیے.
اچھا یاسر صاحب,
حکومت بھی اس موقع میں بھی نہیں ہوگا کہ بات چیت کی بغیر اس کا ایک حل پر امن حل
تلاش کر سکے
نکل جائے, یا اس کو ڈیفیٹ کر لے جیسا تامل ناڈو سری لنکن نے کیا ہے. اسی طرح میرے خیال میں یہ مشکل ہے کہ اس کو کمپلیٹ ڈیفیٹ ہو جائے.
اچھا یاسین صاحب, دارالحکومت کابل میں عہدیداروں نے یہ کہا کہ اسلحے اور کمک کی کمی اس ضلع میں طالبان کے قبضے کی بڑی وجہ رہی, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ طالبان کے مقابلے کے لیے کیا ابھی تک افغانستان میں تربیت یافتہ فوج کی پوری تعداد موجود نہیں ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایریل جو ہے فضائی کمزوری ہے ہمارا فوج کا. ابھی تک ہمارے ساتھ اتنا جہاز بھی نہیں ہے, اتنا ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے تاکہ بھرپور استعمال کر کے فضائی قوتوں کو اور طالبان کے ساتھ لڑائی میں اس کا ایک وائٹل رول ہوتا ہے. ہم ڈپینڈ کر رہا ہے فورن فورسز پر, فورن ایئر فورس, اور اس میں نیٹو کا اور امریکن ایئر فورس ہے جو انٹیگرل اور اساسی پوائنٹ اس میں یہی ہے. اس کو ٹارگیٹ میں سویلین کیجولیٹی کو اوائڈ کرنا پڑے گا, اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ پروسیس میرے خیال میں لمبا پروسیس ہوتا ہے. ایک دوسرا بات یہ ہے کہ کتنا وہ ٹارگیٹ بنا سکتا ہے کہ اتنا لڑائی جو پھیل گیا ہے سارا افغانستان میں, کون کون جگہ میں وہ اپنا فضائی حملے کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کا ایک بنیادی وجہ ہمارا فضائی, افغانستان کا فضائی قوتوں کی کمزوری ہے.
اچھا,
ورنہ فورسز ہے اور زیادہ ہے, ٹرین بھی ہے, اسپیشل فورسز اور کمانڈوز جو ہے وہ افغان فوج کے ساتھ ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہر نقطے
ہر جگہ پر
بھیج دے. باہر کیف باہر کیف وہ لڑتے ہیں اور بہت دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں, اور یہ جنگ ہے, جنگ ہو چکا ہے دونوں دلوں کے درمیان, مضبوط جنگ ہے. اس طرح بھی زیادہ قربانیاں دیتا ہے, اس کو تیار ہے, اور آج ہی پیچھے ہو سکتا ہے جنگ جو جس طرح آپ دیکھ لیجیے عراق میں یا سیریا میں, جو سارا دنیا داعش کے خلاف کھڑا ہے وہ کمپلیٹلی اس کو ڈسٹرائی نہ کر سکا, آگے پیچھے ہو سکتا ہے لڑائی.
اچھا, آخری سوال میرا کہ حکومت کی طرف سے, آپ نے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات بھی کی ہے لیکن بالکل چھوٹا سا بالکل جواب دیجیے گا کہ حکومت کی طرف سے طالبان کے ساتھ لڑائی روکنے کے لیے اور کسی بھی طرح کی مفاہمت یا ریکنسیلیشن کے لیے کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے, یا اس کا کوئی پاسبلٹی امکان آپ دیکھتے ہیں؟
پاسبلٹی تو ہوگا, کیونکہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لڑائی کا اور اس جو چل رہا ہے اس کو ایک نقطۂ انتہا پر پہنچا دے. یہ تو ضروری ہے بالکل, لیکن میری نظر میں ابھی کوئی ٹھوس چیز نظر نہیں آتا کہ ابھی کوئی کام ہو رہا ہے تاکہ بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے, یا ٹیبل پر کوئی چیز جو فیوچر نیئر فیوچر میں میری نظر میں کوئی چیز ہے نہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میواز یاسینی, ہمارے ساتھ تھے. افغانستان کا ایک بڑا ممتاز نام ہے, سیاست دان اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. یاسینی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, بہت شکریہ. اور اب ہم پروگرام میں آگے چلتے ہیں. اب ہمارا پروگرام میں ساتھ دیں گے پاکستان سے انتہائی معروف نام ہے سیکیورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار اکرام سہگل, اور یہاں امریکہ سے ہمارے پروگراموں کا ایک اور بہت ممتاز اور جانا پہچانا نام ہے عارف انصار صاحب کا. السلام علیکم جی. ہم آگے بات کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کے مقام پر قائم سرحدی راستہ باب دوستی ہفتے کو دوسرے روز بھی بند رہا. مقامی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جب تک باب دوستی دوبارہ کھولنے کے واضح احکامات نہیں ملتے اس وقت تک یہ سرحدی راستہ بند رہے گا. سرحد کی بندش کے باعث افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے سامان رسد کی سپلائی معطل ہے, جبکہ مقامی لوگوں کو بھی سنگین مشکلات کا سامنا ہے. اطلاعات کے مطابق بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم مودی کی طرف سے اپنی تقریر میں بلوچستان میں حالات کی خرابی کے ذکر کے خلاف جمعرات کو صوبے کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح چمن میں بھی لوگوں نے ریلی نکالی. پاکستانی حکام کا الزام ہے کہ افغانستان کی جانب سے احتجاج کرنے والوں نے باب دوستی کی جانب پتھراؤ بھی کیا, تاہم افغانستان کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. سرحد بند ہونے سے مقامی لوگوں کے علاوہ تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اکرام سہگل صاحب, آپ سے میں آغاز کرتی ہوں بات کا. آپ کے خیال میں حکام کو کیا اس بات کو یقینی بنانے کی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اچھا ہاں جی, عارف انصار صاحب, آپ میرا آپ نے میرا یہ سوال سنا ہوگا. آپ سے میں اصل میں یہ سہگل صاحب کے لیے سوال تھا جو وہاں کا تھا, تو آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں اس سلسلے میں کہ امریکہ خطے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصالحت کی فضا دیکھنے کا خواہاں ہے, لیکن موجودہ حالات میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہت کشیدہ نظر آتے ہیں. کبھی خیبر پختونخوا میں بھی سرحد بند ہوتی ہے, اب ادھر بلوچستان کی طرف بھی ایسی صورتحال ہے. امریکہ اس صورتحال میں جبکہ نیٹو کی کے سامان کی رسد اور فراہمی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو امریکہ کو اس صورتحال میں کس نوعیت کا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟
جی, امریکہ بہجت آلریڈی جو کردار ادا کر رہا ہو ہے اور کرتا رہا ہے کہ وہ اس کی کوشش تو یہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالات ٹھیک رہیں, بائی لیٹرل ریلیشنز صحیح رہیں, جو کیمپین اگینسٹ ایکسٹریمزم چل رہی ہے اس میں کوآپریشن اور جو شیئرنگ ہوتی ہے انفارمیشن کی وہ آگے بڑھتی رہے, کیونکہ وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ جو اقتصادی ہے اور سیکیورٹی ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر دونوں کے ٹریڈ ریلیشنز خراب ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ سیکیورٹی ریلیشنز پہ بھی امپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں پیچیدگیاں بھی بڑھ رہی ہیں, کیونکہ ساتھ ساتھ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گاہے بگاہے واقعات چلتے رہتے ہیں جس کے اثر جو ہیں پھر تعلقات پہ پڑتے ہیں, پھر وہ کوشش کی جاتی ہے کہ تعلقات کو امپروو کیا جائے. آج جس طرح کے سرتاج عزیز صاحب نے ریسنٹلی بیانات دیے ہیں شاید افغانستان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ ان کے سفیر کے ساتھ ملاقات میں, کہ وہ تو ایک خوشائین مستقبل دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں, لیکن آبویسلی گراؤنڈ پہ وہ کسی اور طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے سچویشن, اور اس پہ بہت ضرورت ہے امریکہ کی طرف سے بھی اس پہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ جو پبلک پرسپشن ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. آفیشیل لیول پہ تو جو بھی ہے
جی,
لیکن جو پبلک پرسپشن ہے لوگوں میں کیا تاثر ہے کیا سوچ رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ اس طرح کی واقعات نہ ہوں.
اچھا, السلام علیکم سہگل صاحب. بہت شکریہ سہگل صاحب آپ کے وقت کا. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو چمن کے مقام پر قائم سرحدی راستہ باب دوستی ہے وہ ہفتے کو دوسرے دن بھی بند رہا, اسی کے بارے میں ہم امریکہ کے کردار کی بات کر رہے تھے. اور یہ اندازہ ایک لگایا جاتا ہے کہ پاک افغان سرحد پر قائم یہ دوستی گیٹ کے ذریعے تقریباً 18,000 افراد ایک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں, جن میں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے علاوہ شہری اور افغان مریضوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے. تو سہگل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں حکام کو دونوں ملکوں کی طرف سے کیا اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت نہیں کہ کشیدہ صورتحال سے عام لوگوں اور روزمرہ زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہ پڑے, اور سرحدی راستوں کو چاہے محتاط اندازی سے ہی لیکن ان کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں دونوں ملک اس بارے میں کسی طرح سے آگے پیش رفت کرنے کی سوچیں گے یا کریں؟ سہگل صاحب, سہگل صاحب کی کیا لائن ڈراپ ہو گئی؟ سہگل صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ سہگل صاحب کی آواز نہیں آ رہی, میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ فون کرنے کی ضرورت ہوگی. سہگل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہماری لائن ان کانٹیکٹ ہے. تو لیکن کسی طرح سے مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہم دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں, تو اب میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے ہم ان سے بات کو لیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور افغانستان کے ریفرنس سے بات کرنے کی بات تھی. اور ہم عارف صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہماری لائنوں کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے سننے والوں سے ہمیشہ معافی مانگتے ہیں, آج بھی پھر معذرت طلب کر رہے ہیں. تو عارف صاحب, یہ بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کو, جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, پبلک پرسیپشن بنانے کی بھی, بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے جب لوگوں کو اس طرح کی دقتوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے پرسیپشن پر بھی واضح طور پر فرق آتا ہے, ایک دوسرے کی حکومت کے خلاف بھی. تو اس صورت میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا میڈیا کو اس سلسلے میں رول ادا کرنے کی ضرورت ہے یا سفارتکاری کے ذریعے کوئی نئی طریقے سے سامنے آنے کی بات ہے, کیونکہ یہ معاملے تو مستقل چلتے آ رہے ہیں؟
جی بالکل, اور اس میں یہی تشویش کی بات یہی ہے کہ ان چیزوں کی تسلسل ہے اور خطرہ اس بات کا ہے میرا خیال ہے کہ ایک کنٹینیوٹی ہے, یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے, واقعات ہوتے ہیں, اس سے حالات خراب ہوتے ہیں, بلیم گیم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو تسلی دی جاتی ہے آفیشیل لیول پہ, پھر لیڈرز کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں کہ جو کہ انسائٹ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بھی, جو غصہ آتا ہے اس کو بھڑکاتے ہیں. تو وہ ایک تسلسل ہے, خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آگ بات آگے نہ کہیں چلی جائے, کوئی ایسی بات نہ ڈیولپ ہو کہ پھر وہاں سے ریکوری جو ہے مشکل ہونی شروع ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز پہ کافی کنٹرول کی ضرورت ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان پاکستان کی ایک ریلیشن کی بڑی تصویر ہے, اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہولسٹک پکچر ہے, ایک میکرو لیول ہے. ہم مائکرو لیول پہ تو بات کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم میکرو کو بالکل ہی غائب کر دیں تو ہم مائکرو کو نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. چین اس صورتحال, ہندوستان کے تعلقات, ان دونوں ملکوں کے آپس میں کیا تعلقات چل رہے ہیں, امریکہ اس سیچویشن میں کس طرح سے فٹ آتا ہے, سی پیک کے جو ایک ویریبل ہے, ان سب چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے اب ریسنٹلی کشمیر میں بھی باہر آیا ہوا ہے, مودی صاحب کی طرف سے کچھ تقریریں ہوئی ہیں, تو ایک میکرو لیول پہ بھی چیز چل رہی ہے جو اس چیز کو امپیکٹ کرتی رہتی ہے جو پاکستان افغانستان کی ہے. اب اس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے, ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ہم ایک پیٹرن میں چل رہے ہیں, بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں وہی اقدامات, تو اب حل تو کوئی ڈیفرنٹ نہیں نکلے گا. اب وہ کیا حل ہے, جس میں آپ کا سوال تو یہی ہے کہ اس کا حل کیا ہے, حل تو اب وہ اسی میں بات پھنسی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل سولوشن ہے کہ ملٹری سولوشن ہے. اگر ہم مائکرو لیول پہ آ جائیں تو وہ ڈاکٹر یاسین صاحب نے بھی یہی کہا, لیکن میں سمجھ نہیں سکا ان کی بات کہ آخر میں وہ کہہ کیا رہے تھے, کہ واقعی اس کا ملٹری سولوشن ہے کہ داعش کے خلاف جس طرح مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, یا اس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن ہے؟ کیونکہ افغان تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو انڈیفینٹلی چل سکتا ہے.
جی بالکل, لیکن میرا خیال ہے کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے, جو مجھے سمجھ آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں تو شاید ایسی بات نہ ہو, لیکن اس سے پہلے جو وہ بات کر رہے تھے اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ بالکل مستقل ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی. ابھی فوری طور پر ملا منصور کی ہلاکت کا یہ رد عمل تھا کہ یہ جنگ انہوں نے اپنی مضبوطی دکھانے کی کوشش کی, بہادری دکھانے کی کوشش کی, اور کہ ہم اپنی قیادت ہماری ابھی تک مضبوط ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے بات چیت کے بغیر اس کا حل ممکن نہیں ہے, لیکن اس میں بہت دیر لگ سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پر اس طرح سے ڈاکٹر امیر وائز یاسینی یہ بات کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ خود افغان سیاستدان ہیں اور کافی ان کی نظر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کی صورت کیا ہوتی ہے. اکرام سہگل صاحب کہ ہم کو ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا ہے. سہگل صاحب, آپ اب ہمیں سن رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سہگل صاحب. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو بلوچستان میں سرحد ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور یہی وہ عارف انصار صاحب سے میری دو سوال ہم کر چکے ہیں اسی بارے میں. تو آپ ایک ذرا کوئک کامنٹ اس پہ ضرور کیجیے گا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ظاہر ہے کہ بہت ساری کشیدگی, خاص طور پر حالیہ دنوں میں کافی کھنچاؤ بھی نظر آیا ہے, لیکن ایک ایسی بات یعنی سرحد, کبھی وہ خیبر پختونخوا میں سرحد بند ہوتی ہے, اب ادھر بلوچستان کی طرف بات ہوئی, تو عام لوگوں کے لیے ایک بڑی مشکل کا سامنا ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے حکام کو اس سلسلے میں فوری طور پر کچھ ایسے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے کم عام آدمی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو؟
بالکل ضرورت ہے جی, کیونکہ امن ہونی چاہیے بارڈر پر, لیکن اس کی ایک کڑی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اتنی سال یہاں پر کشیدگی رہی ہے پورے علاقے میں, بارڈر پہ کچھ نہیں ہوا. اس سی پیک کے بعد اور انڈیا کے کہنے کے بعد کس طرح شروع ہو گیا بارڈر کے اوپر, آج تک یہ نہیں ہوا کہ چمن کے بارڈر پہ اس طرح حرکت ہوئی. اب تھوڑی بہت تو ہوتی رہتی ہے لیکن بارڈر اس وقت تک کلوز نہیں ہوئی. یہ جانا بولتے نا جانا بول کے جان پہچان کر کے اس کے پاس یہ منصوبہ تھا ان کا, اور یہ منصوبے کی وجہ سے یہ لوگوں نے جو حرکت کی ہے اس پر پاکستان کے پاس کیا اور رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیے آپ دو تین باتیں دیکھیں. 3 ملین افغان باشندے ہمارے پاس رہتے ہیں پورے وسط پہرے میں, ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہمیں ایک پیسہ نہیں دیتے یہ, لیکن جب ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ جاتی ہے ازبیکستان کازاکستان وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں, وہ بولتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے, اس وقت یونائٹیڈ نیشنز کی ٹریٹی نہیں سامنے. تیسری بات, آئے دن کرزائی صاحب یا کوئی نہ کوئی ان کا اسپوکس مین یا گورنمنٹ کا اسپوکس مین پاکستان کو سناتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, اور آئی تھنک ٹائم آ گیا ہے کیونکہ چابہار کھل گئی ہے, یا ہم استعمال کریں نا چابہار کو. اور کیوں ہمیں ہماری انفراسٹرکچر کو یہ تباہ کر رہے ہیں, ہماری باقی چیزوں کو یہ تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس اور اس تباہی کی وجہ سے ہماری کافی پرابلمس ہمیں ہیں ود ان پاکستان. ہماری انفراسٹرکچر کو جو ڈیمیج ہے, ہماری فریٹ چارجز ود ان انڈیا ڈبل ہو گئی ہیں بیکاز یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے. تو ہماری اتنی دشواریاں ہیں, ہماری گڈس جاتی ہیں, ہمارے بیکاز ہماری آٹا وہاں جاتا ہے, ہمارا پرائس آف ہمارے جو روٹی اس کا ڈبل ہو گیا پاکستان کے اندر. یہ سب چیزیں تو ایک طرف ہے, پاکستان اتنا برداشت کر چکا ہے, اور پاکستان کی آپ لا کے فلیگ جلائیں گے, آئی ایم سوری, یہ غلط بات ہے. اور یہ بات جو ہے نا, یہ بہت پہلے پاکستانی کو کرنی چاہیے تھی. اور ایک ہی ہمارے پاس ہوا ہے کہ ٹریڈ بند رکھو, راستہ بند رکھو, جو بھی ہے ہمیں بھی تکلیف ہے انہیں بھی تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے نا جی, بات یہ جب تک یہ اپنے سینسبل نہیں بات پر آتے ہیں, اور کیوں کیا کریں, کیونکہ ان کی جو چابی ہے وہ تو نیو دہلی میں ہے, جب ان کو نیو دہلی بتاتا ہے یہ شروع کر دیتے ہیں. ابھی جتنی بھی حرکتیں بلوچستان میں ہوئی ہیں کہاں سے ہوئی ہیں؟
جی وہ تو ہم نے اس کا حوالہ جی ہم اس کا حوالہ دے چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مودی صاحب کی تقریر کے بعد جو انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر کی تھی, وہ اس وقت کے بعد سے ظاہر ہے کہ وہاں پر سارے یہ ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہوا.
تو ریئیکشن دیکھیں, جی جی بلوچستان میں ریئیکشن دیکھیں, انہوں نے کہا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار.
جی سہگل صاحب ہمارا اس وقت سوال یہ تھا, چونکہ ہم اس کے اوپر کافی, چونکہ اس وقت انڈیا سے اور افغانستان سے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا بھی نقطہ نظر آ جاتا ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان حکام کو لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, کس انداز میں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ راحیل شریف صاحب نے بھی دوبارہ ان کو پیغام دیا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے, حکومت کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی امکان دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بہتر صورت نظر آ سکے گی؟
ضرور ہوگا جی, ان کی ضرورت ہے, اور ان کی ضرورت کیوں ان کو پتا ہے, جب آپ روکیں گے تو وہ واپس اپنے سینسز میں آ جائیں گے اور ہوگی بات چیت کرنی چاہیے, اس میں کوئی نہیں. ہمیں ہمارے لڑائی افغان باشندوں سے تو نہیں, ہماری تو جو کچھ کرتا ہے وہ افغان گورنمنٹ کرتا ہے, افغان جو لوگ ہیں اس سے بہت کام کرتے ہیں. یہ چھوٹا سمچا سن لے, جلال آباد میں جو اٹیک ہوا ہمارے کونسلیٹ کے اوپر, یہاں پر جو یہ فلیگ برنی, یہ تھوڑی سی لوگ تھے, پیڈ لوگ تھے, پیڈ ایکٹیویٹی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی بات چیت کرنی چاہیے, ڈیفینیٹلی صلح سمجھوتے کی طرف جانا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی کاروائی ہونی چاہیے. لیکن گورنمنٹ کو بھی ان کی افغان گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی ایک ہی ہمارے پاس وہ ہے کہ آپ کے جب آپ اپنے سینسز میں نہیں آئے تو ہم بند رکھیں گے.
اچھا, پاکستانی فوجوں کا افغان سرحد کے قریب اپنے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق وادی راجگال میں فضائی اور زمینی کارروائی میں 9 مزید شدت پسند مارے گئے ہیں, اور اسی کارروائی میں عسکریت پسندوں کے گولہ بارود کے ذخیرے سمیت 6 ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا. پاکستانی فوج کے مطابق اس علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر کے یہاں اضافی دستے تعینات کیے جائیں گے تاکہ دہشت گرد اس علاقے کو سرحد آر پار آمد و رفت کے لیے استعمال نہ کر سکیں. جہاں پر یہ فوجی آپریشن جاری ہے وہاں تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی چونکہ رسائی نہیں, اس لیے ہلاکتوں سے متعلق جو اعداد و شمار ملتے ہیں ان کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہے. تو سہگل صاحب, یہاں پہ کیا اسے ضرب عزم کارروائی کا آخری مرحلہ قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ خبروں کے مطابق بیشتر قبائلی علاقوں کو انتہا پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے؟
دیکھیے, ایک طرف سب آخری مرحلہ کہہ سکتی ہیں, لیکن تھوڑے تھوڑے پاکٹس ہیں بارڈر کے اوپر, اور وہ پاکٹ رہیں گے کیونکہ یہ باقی لمبا بارڈر ہے, ڈیفیکلٹ بارڈر ہے, کمپلیکس ٹرین ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر فری موومنٹ ابھی تک سینچری سے ہوتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جب تک افغان کی فورسز ان کو الاؤ کریں گے کہ ان کی طرف ہماری طرف کاروائی کرتے رہیں تو وہ تو ہوگا. اب دیکھیں نا وہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ملا فضل اللہ جو ہے وہاں پر آرام سے رہتا ہے, اس کو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے, ان کا بولتے فیوریٹ گیسٹ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ امریکہ کو دیکھنی چاہیے کہ دیکھیں آپ جب ہمیں کہتے ہیں بیڈ کاپ گڈ کاپ گڈ طالبان بیڈ طالبان, تو سیم تھنگ اپلائیز فار افغانستان. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ خلاف کاروائی کریں آپ ان کو سسٹین کریں اور وہ کر دیں. کاروائی میں سمجھتا ہوں تھوڑے دن تک یہ آخری لمحہ نہیں ہے, یہاں پر ہوتی رہے گی جب تک یہ بارڈر الائیو ہے,
چلتا رہے گا. عارف صاحب, امریکہ کی طرف سے پاکستان کو انتہا پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں پر زور دیا جاتا ہے, آپ کے خیال میں افغان پاک سرحد علاقے کو در اندازی سے پاک کرنے کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے کیا امریکہ پاک تعلقات کو اس تناظر میں کچھ بہتری نظر آئے گی؟ کیونکہ گزشتہ دنوں میں یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں, ان سخت بیانات کے بعد جو پاکستان کے بارے میں دیے گئے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ اس خطے میں کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیشہ کی طرح تیار ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ یہ جو کوششیں پوری کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں اس تناظر میں آنے والے دنوں میں.
جی بہجت, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا, میرا خیال ہے کہ ایک بگر پکچر, پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اب اس کے نئے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اور اس میں مڈل ایسٹ کی سچویشن کو سمجھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اب جو ترکی کے کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے, ترکی جو کہ ابھی تک ایک بہت ہی اسٹیبل اور کنٹینیوس نیٹو ممبر تھا, اور ایک دم چینجز آئیں کو کے بعد, اور اب ایک بہت نیا ڈائریکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کی وجہ سے میجر جو اسلامک پاورز ہیں اس کے ساتھ ٹائز میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ سعودی عرب امریکہ تعلقات کو دیکھیں, ترکی امریکہ, پاکستان امریکہ, ٹھیک ہے ان کے سب کے اپنے اپنے ڈیٹیلز ہیں اور سملیرٹیز نہیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان سب میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جس میں ایکسٹریمسٹ بھی شامل ہیں اور قسم کے گروپس بھی شامل ہیں, اس میں جو یہ مختلف کنٹریز ہیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, اور اس میں وہ ان کنٹریز کو, ان گروپس کو جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہیں, وہ ان کے خلاف وہ ان کو ایک فرق نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو دیکھیں آپ کے نیٹو اور ترکی کے درمیان کتنا بڑا وہ ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے, جس میں کرد والا ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے. اچھا, تو اسی وجہ سے یو ایس پاکستان بھی جو ہے وہ ٹریجیکٹری میں کہوں گا کہ ٹھیک طرف نہیں جا رہی, کیونکہ اس میں یہی معاملات ہیں, اور اسی وجہ سے افغان ریکنسیلیشن بھی آگے نہیں بڑھتی. انلیس کہ اس میں کوئی نئی چینج آئے اور اس فینومینن کو اب نئے تنازل سے دیکھا جائے, تو مسئلے بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں چین اور روس کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ امریکہ سے ہٹ رہی ہے اور چین اور روس پینیٹریٹ کر رہے ہیں ان علاقوں میں.
اچھا, آخری اس پاکستان سے اور اس خطے سے آخری ہم آج کے لیے خبر کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ پاکستان سے امریکی شہری میتھیو بیرٹ کو دوسری مرتبہ ملک بدر کر دیا گیا. بلیک لسٹ قرار دیے گئے میتھیو بیرٹ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان میں داخل ہوئے تھے. یہاں یہ بھی بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں شامل افراد کے ملک میں داخل ہونے پر پابندی ہوتی ہے, لیکن اس فہرست میں موجودگی کے باوجود میتھیو کو ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل خانے سے نہ صرف ویزا جاری کیا گیا بلکہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو امیگریشن حکام کی طرف سے بھی انہیں نہیں روکا گیا, اور ضروری امیگریشن کارروائی کے بعد وہ وفاقی دارالحکومت میں داخل ہو گئے. مبصرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ویزے کے اجرا اور امیگریشن کے نظام میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. سہگل صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ بلیک لسٹ میں شامل شخص کو ویزا جاری ہونے, پاکستان میں داخلے اور پھر نکالنے کی خبر کے تناظر میں آپ کے خیال میں جو کوتاہی ہوئی ہے, چاہے وہ ویزا کے دفتر میں ہوئی ہو, چاہے وہ امیگریشن حکام کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوئی ہو قواعد و ضوابط کو, اس کا ازالہ کرنے کے لیے آئندہ بہتر اقدام کیا کس طرح سے اٹھانے کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے یہاں پر کہ اس طرح کے لوگوں کی ملک میں آمد نہ ہو سکے؟
دیکھیے, ویزا کونسلر کے پاس جب اس کے پاس پاور ہے اور وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے پاور اور اوور رائڈ کر سکتا ہے سسٹم کو, یہ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. اس کی بڑے کلیئر تھے, بلیک لسٹ پر تھا, اگر اس کے نام اگر کیا جب آتا اس کے اندر اسکرین پر اسٹریٹ اوے نظر آ جاتا, اور سملرلی جب وہ وہاں پر جب پاکستان میں پہنچا ہے اس کے اندر, یہاں پر تو ہمیں پر بڑا کلیئر ہے, ہم لوگ کی کلوژن ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ جس پہ لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں, لوگ سسپینڈ بھی ہوئے ہیں. تو آئی تھنک جب تک انکوائری نہیں ہو میں تو گریز کروں گا کسی بیگ کرنا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سسٹم میں چیک اینڈ بیلنس ضرور آنا چاہیے. ایک آدمی کے پاس پاورز نہیں ہونے چاہیے, وہ ڈیفینیٹلی وہ آگے پیچھے ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے اب یہ تو چلو یہ تو بولتے ہیں کہ ہی ڈیڈ ناٹ ہیو اینی ٹیررسٹ بیک گراؤنڈ اور ایونگ لائک دیٹ, بڑا کلیئر کر دیا, लेकिन बात यह है कि फिर टेररिस्ट जो है वो भी पैसे दे के इसी तरह करते रहते, वो भी सिस्टम चूज कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सैगल साहब, पाकिस्तान से हमारे साथ थे, एक इंतहाई मुमताज़ नाम है हमारे प्रोग्रामों का। तो सैगल इसे आरिफ साहब आपसे मैं इसके बारे में छोटा सा एक कमेंट ले के फिर इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आप एक और सवाल के लिए मेरे साथ रुकिएगा कि ये मैथ्यू जो हैं, इससे कल 2011 में उन्हें मुल्क बदर करके पाकिस्तान से ब्लैक लिस्ट करार दिया गया था। हुकाम के मुताबिक सुबह पंजाब के इलाके फतेह जंग में एक हसास इलाके में वो काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर उनका वीज़ा मनसूख किया गया था और मुल्क बदर भी किया गया था, लेकिन उनकी काबिल एतराज़ सरगर्मियों की मजीद वजाहत नहीं की गई। आप ये फरमाइएगा कि ब्लैक लिस्ट में शामिल अमरीकी शख्स को पाकिस्तान से अगर खारिज कर दिया गया तो इससे अमरीका की तरफ से कोई सख्त रद्दअमल सामने आने की तवक्को तो नहीं?
नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको वापस अगर भेज दिया गया तो वो तो रिजॉल्व हो गया ना मामला। अगर वो ना भेजते, कुछ मजीद क्विड प्रो को वाला मामला होता तो फिर मेरा ख्याल है तलखी आ सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको कुछ दिन के लिए जो डिटेन किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई होगी, क्योंकि उनकी फैमिली भी है, उन्होंने शायद एक पाकिस्तानी औरत से शादी वहाँ कर ली और दो बच्चे भी हैं, तो वो अब फैमिली रीजन की वजह से शायद गए हों, लेकिन अगर वो वापस भेज दिए गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल अब इसमें मजीद तरक्की आने की कोई वो है।
अच्छा, तो अगर आप हमें हमारे साथ कोई दो चार मिनट और रुक सकें, एक छोटा सा हम वक्फा लेते हैं और उसके बाद अमेरिका की सियासत के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, कमेंट आपसे लेंगे। आपके वक्त का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हुए एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद प्रोग्राम की अगली सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-789।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन क्यूरिटी सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और अब प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अमेरिका में जो सदारती इंतखाबी मुहिम चल रही है, कुछ उसके बारे में बात कर रहे हैं आरिफ अंसार साहब ने से हमने गुजारिश की है कि वो 2 मिनट हमें और दें ताकि एक और उनसे कॉमेंट ले लें। उसके बाद हमारे साथ हैं अमरीका से आरिफ अंसार साहब के अलावा एहतशाम निज़ामी साहब हैं और लंदन से मंजर वसीम साहब हैं जो बाद में हमारे साथ रहेंगे। आरिफ साहब, ये फरमाएगा कि राय आमा के हालिया जायजों के मुताबिक आम तौर पर जो सामने आ रहा है इस वक्त डेमोक्रेट उम्मीदवार जो सदारती उम्मीदवार हैं हिलरी क्लिंटन, उनको रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में जो सदारती डिबेट्स होती हैं वो कितनी अहम होंगी इस सदारती दौड़ का रुख मुतय्यन करने में?
जी, उनका एक रोल तो होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि अब जितना टाइम करीब आता जा रहा है इलेक्शन का तो लोगों की सीरियसनेस बढ़ती जाती है और जो कहा जाता है कि वो लोग ट्यून इन होना शुरू हो जाते हैं, अगर माजी में उनकी कंसंट्रेशन पूरी ना भी रही हो और अगर वो ओलंपिक्स वगैरह में बिजी रहे हों तो अब जो है आगे जो है लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे। तो किस हद तक वो रुख चेंज कर सकता है ये देखा जाएगा। अभी जिस तरह आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तकरीरों में अब तब्दीली लाई है, उन्होंने अपने कैंपेन मैनेजर्स और टीम को भी बदल दिया है और उन्होंने उन अकलियतों की तरफ भी अपनी आउटरीच बढ़ा दी है जो माजी में वो नहीं कर रहे थे। अब असल में जो सवाल बन रहा है वो ये है कि जो वो माजी में कर चुके हैं क्या वो लोग भूल जाएंगे, उनके नए मैसेज को एक्सेप्ट कर लेंगे
जी।
और क्या वाकई ट्रंप साहब मैसेज को चेंज करेंगे कि वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो वही हूँ जो मैं कह रहा हूँ, और या अगर वो कंटिन्यू करते हैं जो मैसेज पहले था तो फिर उसके क्या नतीजे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो चेंज करते हैं अपनी पोजीशंस को और अपनी आउटरीच को तो फिर वो सवाल बनता है कि जो माजी का था वो लोग बुला पाएंगे या नहीं, जो कि पास्ट की स्टेटमेंट्स और पोजीशंस हैं।
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب, یہاں واشنگٹن پولیٹیکس سے ہمارے ساتھ تھے. عارف صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم احتشام نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. احتشام صاحب, ریپبلکن صدارتی امیدوار, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب نے بھی کہا کہ وہ اقلیتوں کی طرف اب اپنے انداز بیان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اقلیتوں کی بھی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے گزشتہ دن افریقی, یعنی جمعے کے روز, کہا کہ افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہلری جیسے ڈیموکریٹ ان کے ووٹوں کو اہمیت نہیں دیتے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈیٹرائٹ کی 40% آبادی غربت کا شکار ہے اور شہر کی نصف آبادی بے روزگار ہے. انہوں نے کہا کہ حالات کو تبدیل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے قیادت کی تبدیلی. اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ ہلری کلنٹن نے بھی ٹرمپ کی تقریر کے اقتباسات کو دوبارہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور یہ بھی عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کو سیاہ فام ووٹروں کی توجہ اور حمایت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت بھی کرنا ہوگی. آپ سے اب میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں نومبر 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس پارٹیز کے نامزد صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم جو زوروں پر ہے, روزانہ ہی کسی نہ کسی اہم پیش رفت کی خبر ملتی ہے. اب ریپبلکن پارٹی کے جو نامزد صدارتی امیدوار ہیں, ان کی طرف سے افریقی امریکیوں کی حمایت حاصل کرنے کے امکانات کیا ہیں, اور افریقی امریکی ووٹروں کا ڈیموکریٹک امیدوار کی طرف رجحان کیا نظر آتا ہے؟
سب سے پہلے آپ کے سننے والوں کو میرا سلام, اور بہت اچھے عنوانات آج بھی آپ ڈسکس کر رہی ہیں,
بہت شکریہ.
اور خاص کر کے میں چونکہ یہاں امریکہ میں ہوں اور انتخابات کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں, بہت ہی دلچسپ انتخابات کے مرحلے آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے پرائمری الیکشن میں کبھی اتنی جو گہما گہمی ہے ہم نے نہیں دیکھی تھی جو اس بار ہے. اور یہ اس کا سہرا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی جاتا ہے کہ ان کے جو فائری اسپیچز اور ان کے جو بیانات ہیں وہ لوگوں کی دلچسپی کا کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اور جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے اور کیسے کیسے یہ بڑھے گا معاملہ, یقیناً دیکھیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ انتخابات کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں جو لوگ امیدوار ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایسے بیانات اور ایسی پالیسی سامنے آتی ہیں جو لوگوں کی توجہ کا منظر بنے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے. اور چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کہہ چکے ہیں اور ابھی انہوں نے حال میں بھی کہا ہے کہ وہ ایک سیاسی نہیں رہے ہیں, اس لیے وہ بہت سی باتیں ایسی بھی کر جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے ایک طرح سے اپولوجی بھی کی ہے, یہ لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے کہ وہ معذرت خواہ ہیں اس پہ کہ جو زبان استعمال ہو جاتی ہے اور جو غلط بھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ اپنی پہلی پوزیشن سے واپس ہٹ رہے ہیں, اور سیاست میں ایسا ہوتا بھی ہے. اور میں نے پہلے بھی شاید اپنے تجزیے میں کہا تھا کہ جو ریپبلکن پارٹی کے ابھی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور جن کا جو لہجہ ہے اور جو ان کا انداز ہے, جیسے جیسے وہ انتخابات قریب آئیں گے اور وہ انتخابات کے اندر جا رہے ہوں گے, ان کی پوزیشن واپس جائے گی. اور یقیناً انہوں نے جو افریقی امریکن کو جو ابھی خطاب کیا ہے انہوں نے, یہ اس کی ضرورت تھی ریپبلکن کو. اور یقیناً ریپبلکن کے بہت سارے رہنما ان کی سرزمین کرتے رہتے ہیں اور ان کو انسٹرکٹ بھی کرتے ہیں, ایڈوائس بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنا لہجہ تبدیل کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈپلومیٹ بنانے کی کوشش کریں. اور ان کی یقیناً کوشش ہوگی کہ اور جو یہاں پہ اسپینش امریکن ہیں یا افریقن امریکن ہے یا ایشین امریکن ہے, ان کے بھی ووٹ ان کی طرف آئیں. لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ 2% افریقی امریکن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی نہیں ہیں. لیکن آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے بھی نہیں کہا جا سکتا ہے, اس سے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ امریکہ میں الیکشن کے جو رجحان کو بالکل تبدیل کر سکتا ہے.
اچھا منظر وسیم صاحب, آپ یورپ میں ایک اخبار بھی نکالتے ہیں, عالمی امور پر آپ کی گہری نظر بھی ہے. ایک غیر ملکی اور غیر جانبدار تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخاب کی جاری مہم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی, اس کی امریکہ کی مہم کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے, جو کہ یورپ سے ریلیٹ بھی کرتی ہے, کہ انہوں نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ان کے کنسلٹنٹ جو تھے पॉल मैनफोर्ट, इनको रिप्लेस किया। ये वही साहब हैं जो कि यूक्रेन के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट थी इससे पहले उसको ये सपोर्ट कर रहे थे, और इन्होंने काफी अगर हमें याद करें तो उस जमाने में विक्टर यशेंको थे, और विक्टर यशेंको जो थे उनको विक्टर यकोविच ने रिप्लेस किया था, जो कि रशिया के बहुत क्लोज थे, और इस वजह से ही रिप्लेस किया गया है यहाँ पर इस कैंपेन में भी। तो एक मैसेज दिया गया कि अब प्रॉबेबली रिप्लेस करने का मकसद ये नहीं होगा कि इनकी मेरे ख्याल में पॉलिसी चेंज हो जाएगी रूस की तरफ, लेकिन ये जरूर फर्क पड़ेगा कि जो एक कैंपेन का उनका टारगेट था हिलरी क्लिंटन की कैंपेन का कि वो टारगेट कर रहे थे इनको, तो वो क्योंकि हट गए हैं तो अब वो उनको टारगेट के लिए उनको नई कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके ऊपर कि उनको टारगेट किया जा सके। तो काफी इंटेलिजेंटली ये कैंपेन चल रही है दोनों तरफ से, लेकिन इनका जो लिंक है रशिया के साथ वो यूरोप के अंदर थोड़ा सा उसको पसंद ज्यादा नहीं किया जा रहा, थोड़ी परेशानी फील की जाती है। तो ये काफी देर के बाद एक ऐसा इलेक्शन आया जिसको कि यूरोप में बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा है, हर कोई इसके बारे में पता करना चाह रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और बहुत सी क्योंकि ख्याल किया जाता है कि उनके जीतने या हारने की सूरत में बहुत सी पॉलिसीज यूरोप की और दुनिया की चेंज होंगी, इसकी वजह से काफी मेरे ख्याल में कि ये इलेक्शन जो है वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अच्छा निजामी साहब, कैलिफोर्निया में एक खातून को चीन के साथ फौजी साजो सामान की बरामद के इल्ज़ाम पर 50 माह की सज़ा सुना दी गई है। 45 साल वेंगशियामन को एक टेक्नोलॉजी स्पाई भी करार दिया जा रहा है जो चीनी फौज के माह पर दूसरे मुल्कों से मालूमात नकल करके वापस पहुंचाती रही हैं। इस ताज़ा तरीन वाक़े का जबकि पहले भी अमरीका और चीन के दरमियान हैकिंग के बारे में भी काफ़ी तनाज़ आरई देखने में आई है, कुछ जो बहरा जनूबी चीन है वहाँ पर भी उस इलाके में भी चीन मौजूदगी के बारे में अमेरिका के तहफ्फुज़ात हैं, तो इस तरह के जो ताज़ा तरीन वाक़यात इक्का दुक्का सामने आते हैं, क्या आप समझते हैं कि उससे भी अमेरिका चीन ताल्लुकात में किसी ना किसी तरह का असर पड़ने की तवक्को की जा सकती है या इम्कान होता है उसका?
देखिए बेहजत, असल में चीन और अमेरिका की राइवलरी तो बहुत पुरानी है और अभी भी मौजूद है, और आपको बैनुस्सुतूर बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में ख़ास करके जनूबी एशिया में के सियासत को देखा जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसा बड़ा वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हो जाए या कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी तब्दील हो जाए अमेरिका और चीन की, ऐसी सूरत हाल अभी नहीं सामने आई है। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन के साथ भी उसकी कोई मुखासमत ऐसी आला सतह पर सामने आ जाए जिससे उसकी तवज्जो उधर भी मबजूर हो जाए, इसलिए कि चीन बहुत अमेरिका बहुत से महाजों पे इस वक्त लड़ रहा है, यूक्रेन का मसला है और सीरिया का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं जो यहाँ खुद अभी इलेक्शन यहाँ होने वाले हैं। लेकिन ये कि कोई भी ऐसा अंदरूनी या बैरूनी वाकया ऐसा हो सकता है जो यहाँ के इंतखाबात पे असरअंदाज हो जाए, इसके इम्कानात ज़रूर हैं।
अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं मशरक़ वुस्ता की। शाम की खाना जंगी के दौरान पहली मरतबा शामी लड़ाका तैयारों ने शुमाल मशरकी शहर में कुर्द अफवाज को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमरीका ने अपने तैयारे रवाना कर दिए ताकि इलाके में वाक़ अमरीकी इत्तेहादी अफवाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सन 2011 में जब खाना जंगी का आगाज़ हुआ, कुर्दों के खिलाफ ये पहली शामी फ़िज़ाई कार्रवाई है जब सरकारी लड़ाका तैयारों ने कुर्द अक्सरियत वाले इलाके को निशाना बनाया है। मकामी खबरों में बताया गया कि फिजाई हमलों के अलावा शामी हुकूमत की अफवाज ने शहर में भारी असला इस्तेमाल किया है जिसमें कम से कम 14 अफराद हलाक हुए हैं, दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। शामी फौज या हुकूमत के हामी अखबारात ने इस कार्रवाई के बारे में कोई बयान शाया नहीं किया। पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG के एक तर्जुमान का कहना है कि शाम में अहम कुर्द मुसल्ला ग्रुप का कहना यह है कि दोनों फरीकों के दरमियान माजी में झड़पें हुई हैं लेकिन पहली मरतबा हुकूमत ने कुर्दों के खिलाफ लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया है। मंजर साहब, ये बताइएगा कि यह सूरत हाल शाम में खाना जंगी और तनाज़ का शिकार शाम जो है, क्या वहां पर एक और महाज खोलने की तरफ इशारा है?
जिसको अगर हम देखते हैं तो ये आइसोलेटेड नहीं है, ये सारा रिलेट अगेन करता है कि तुर्की की और रशिया की जब आपस में अंडरस्टैंडिंग एक हो गई है आगे चलने की, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि पैदा पे एक के बाद दूसरा एक इवेंट ऐसा हो रहा है जो कि लगता है कि बहुत हैरान कौन है, लेकिन एक्चुअली गौर करें तो वो उसी से रिलेट कर रहे हैं, उस एक इवेंट से जहां पर कि तुर्की और रूस की जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है सीरिया के मामले में। अगर हम देखते हैं अभी चंद ही घंटे पहले तुर्की के जो हैं मिनिस्टर, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा बहुत क्लियरली कि तुर्की एक्टिव रोल अदा करेगा।
हम इसके बारे में बात करते हैं अभी बाद में, तो पहले इस वक्त ये बताइएगा कि इस वक्त कुर्दों की, खास तौर पर कुर्दों के साथ ये एक जो सूरत खुल गई है, तो क्या इसका यही आप देखते हैं कि ये जो रूस और तुर्की का मामला हुआ है ये, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की और ईरान ने भी ताबुन करने की बात की है, तो इस तरह ये जो मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पे ताबुन है, कहीं पे मुखासमत है, कहीं पे इख्तलाफ राय है, ये सारी चीज़ जो है ये शाम के बारे में किस तरह ट्रांसलेट होती है?
जी, शाम के मामले में ये बहुत क्लियर बन रही है कि क्योंकि अगर हम देखते हैं तो तुर्की एक गो बिटवीन कर रहा है कि जो प्रॉब्लम चल रहा था एक तरफ सऊदी अरब का ईरान के साथ और रूस के साथ, ये तीन चार मुल्कों की आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसी हो जाएगी कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जंग जो है सीरिया की अब वो एक अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रही है, जहां पर के ये जहां पर जिस तरीके से ये कुर्दों के ऊपर अटैक किया गया और साथ ही ये इनका बयान जो था कि कुर्दों को सीरिया को डिवाइड नहीं होने दिया जाएगा और सीरिया को डिवाइड ना होने दिए जाने की जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियरली यही बयान करती है कि ये जो सारी जिस तरह बता रही है कि वैसे ही सिचुएशन है इस वक्त।
अच्छा, जैसे अभी आपने बात की मंजर वसीम साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी तफसील हमारे पास है। तुर्की के वजीर आजम बिन अली यिल्दिरिम ने कहा है कि तुर्की आइंदा 6 माह के दौरान शाम में नस्ली बुनियादों पर मजीद तकसीम को रोकने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। यिल्दिरिम ने यह भी कहा है कि शाम के सदर बशार अल असद का शाम के मुस्तकबिल में कोई रोल नहीं, लेकिन सियासी मुंतकिली के अमल के दौरान उनसे बात ज़रूरी है, चाहे इसे पसंद कर किया जाए या ना किया जाए। उनका कहना यह है कि सियासी मुंतकिली के अमल में वो मदद कर सकते हैं शाम के अंदर, लेकिन उनका ख्याल है कि शाम के मुस्तकबिल में PKK, दाइश या असद का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। निज़ामी साहब, तुर्क वज़ीर आज़म का यह बयान कितना अहम है और इसके नतीजे में कितनी मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है? क्या आप समझते हैं कि जैसे मंजर साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो रूस और तुर्की और ईरान और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इस बयान को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शाम की जंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है?
मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा, मगर हाँ बात इनकी मैं मंजर साहब की आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा कि ये बयान जो तुर्क वज़ीर आज़म का अभी सामने आया है वो यकीनन बहुत पॉजिटिव स्टेप है तुर्की का सीरिया के मसले के ऊपर। और यकीनन मैंने हमेशा कहा है कि जिस तरह सदर बराक ओबामा ने ईरान के साथ मुफाहमत के मामले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आके इस मसले को हल किया है, उसी तरह तुर्की का ये बयान देना, पॉलिसी बयान देना कि बशार अल असद के साथ बातचीत करके मामले को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, ये बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। और यकीनन दुनिया को जंगों से इज्तनाब करना चाहिए और बातचीत के जरिए ही अगर मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया जाए तो ये दुनिया के लिए, अमन के लिए, सीरिया और तुर्की के लिए, ऐसे कि देखिए दहशतगर्दी की लहर तुर्की में भी पहुंच चुकी है और वहां भी इस किस्म की बात हो रही है। ये अभी हाल ही में मामला इसलिए दब गया है कि वहां पे एक बगावत हुई थी और उसके नतीजे में कुछ मामला उठे हैं, लेकिन बहरहाल ये चीजें फैल रही हैं और इससे इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो लोग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो ममालिक, वो आपस में बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त इकदाम करें। और सख्त इकदाम उसी नतीजे में हो सकता है कि आपस में मुफाहमत हो, जिस तरह रूस और अमेरिका भी सीरिया के मामले में करते चले आए हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी आप डिस्कस करेंगी यूक्रेन में तो वहाँ भी यही होना चाहिए।
तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि उन्होंने ईरान का गैर अलामिया दौरा किया जिससे चंद रोज़ कबल दोनों मुल्कों ने शाम में तआवुन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार किया था, हालांकि इस मामले पर उनमें इख्तलाफ राय मौजूद है। तुर्की और ईरानी वज़राए खारजा ने गुज़श्ता हफ्ते अंकरा में कहा था कि वो शाम के बहरान का देर पा हल तलाश करने के सिलसिले में तआवुन बढ़ाएंगे। शाम के मामले पर यहाँ हम अपने सुनने वालों को बताते चलें, जैसा कि बात होते हुए भी हम ये कह रहे थे कि तुर्की और ईरान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ रहा है। ईरान सदर बशार अल असद की شامی حکومت کی پشت پناہی کرتا رہا ہے جبکہ ترکی بشار الاسد کو ہٹائے جانے کا حامی ہے. اب بھی تازہ ترین بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ مثبت بیان ہے کہ بشار الاسد سے وہ بات کرنے کو اب کم سے کم راضی ہیں, لیکن ایران کے احتشام کے مستقبل میں ان کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں, نہ ہی داعش کو نہ ہی کردوں کو. تو اب منظر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ترک ایران تعاون میں اضافے کا شام کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہوگا واضح طور پر؟
جی, ترکی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترکی کا جس پوائنٹ آف ویو, جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا بن علی نے, کہ ترکی یہ چاہتا ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو سعودی عرب کا, ایکچولی جو مین کانفلکٹ ہے وہ سعودی اور ایران کے درمیان میں ہے, اور سعودیز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بشار الاسد جو ہے وہ اسٹے کریں اس کانفلکٹ میں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو جب یہ سیریا کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت ترکی کی اتنی زیادہ ریلیٹیولی انوالومنٹ کے بجائے سعودیز کی زیادہ انوالومنٹ تھی, اور دیور ایڈمنٹ کے جی بشار الاسد کو وہاں سے ریموو کیا جائے. تو اب اگر وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان بٹوین ایک بات یہ لیا جا رہا ہے کہ فی الحال جو ہے اسد رہیں گے, لیکن ایک انڈر فارمولا کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی اور وہ ریپلیس کرے گی, اور پھر آگے چل کے تو جس طرح بھی پولیٹیکل کا سیٹلمنٹ ہوگا. تو پروبیبلی میرے خیال میں یہ ایک بہت پازیٹیو ایکشن ہے کہ جس میں کہ لگ رہا ہے کہ ترکی ایک پارٹ پلے کر رہا ہے سعودی عرب کے درمیان میں اور ایران کے درمیان میں, ایک کمپرومائز لانے کے لیے یا ایک مڈل پاس لانے کے لیے جہاں پر کہ جنگ بند ہو اور دونوں کا ایک کمپرومائز ہو کے کس طرح آگے چلے گا شام. اور اس سلسلے میں میرے خیال میں ترکی اس وقت ڈپلومیٹک رول اپنا وہ پلے کر رہا ہے.
اچھا, یہ اس کو کہنا چاہیے کیونکہ جو روڈ میپ تیار کیا گیا تھا امریکہ کی قیادت میں خاص طور پر مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر شام میں خانہ جنگی بند کرنے کے لیے, تو اس وقت بھی اس کے اندر یہی بات تھی سب سے پہلے کہ بشار الاسد کے ساتھ رہتے ہوئے منتقلی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے, سیاسی منتقلی کے عمل کو, اور جب عبوری حکومت قائم ہو. تو لیکن ظاہر کہ اس وقت شام کی اپوزیشن جو جماعتیں تھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس عبوری عمل میں بھی اسد کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی روڈ میپ کو آگے بڑھایا جائے گا یا اس سلسلے میں کوئی صورتحال مختلف ہوگی؟
جی, میرے خیال میں یہی ایک نظر آتا ہے کہ روڈ میپ جو بنایا جا سکتا ہے. اور یہ اگر ہم پیچھے چل کے دیکھیں تو یہ رشیا کی طرف سے ٹیبل کیا گیا تھا, اور اس کے علاوہ اگر ہم ہارڈ لائن لیتے ہیں سٹانس اس کے اوپر کہ نہیں ان کو پہلے ہٹا جائے تو شاید یہ ممکن نہ ہو, اور ایک طریقے سے سلو گریجویٹ ٹرانسفارم کیا جائے گا سیرین گورنمنٹ کو انٹو ڈفرنٹ کنٹری جہاں پر کہ پولیٹیکلی تھوڑی لوگوں کے پاس فریڈم ہو. لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس پورے سینیریو کے اندر مغربی طاقتیں جو ہیں یورپ اور امریکہ اس کو بالکل آؤٹ کیا گیا ہے, ان کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. تو یہ رشیا, سعودی عرب, ترکی اور ایران ان کے درمیان میں بیٹھ کے سیریا کا جو سیٹلمنٹ کیا جا رہا ہے, اور یہی اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہی مین پلیئرز ہیں اور مین ایکٹرز ہیں سیریا کی جنگ کے اندر, سیریا اور عراق کی جنگ میں. تو اس وجہ سے میں یہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ایکشن ہے اور ایک ریزولوشن کی طرف یہ سلولی بڑھ رہا ہے سیریا کا کانفلکٹ.
اچھا, شکریہ منظر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہم آخری, اب بالکل ہمارا سوال ہے, دونوں سے ہم جواب لیں گے. نظامی صاحب یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ منظر وسیم صاحب ہیں. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے تنازع کو حل کرنے پر زور دیا ہے. یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے. 2015 کے بعد مشرقی یوکرین میں فائر بندی کی صریح خلاف ورزی پر دونوں جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ادھر روس نے حال ہی میں یوکرین کی فوج اور انٹیلیجنس کو کرائمیا میں حملہ کرنے کی سازش کا الزام دیا ہے. تو نظامی صاحب, آپ ابھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم یوکرین کی جب بات کریں گے اس تنازع کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں واقعی روس اور یوکرین کے مابین کسی طرح کی کوئی مصالحت یہاں بھی ہو جائے گی, جیسا کہ اب شام میں اتنے دنوں کی خانہ جنگی کے بعد صورتحال کسی منطقی انجام کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے؟
جب جو صورتحال ہے یوکرین میں, اور خاص کے کرائمیا جو ہے وہ ایک مرکز بنا ہوا ہے, اس کے تناظر میں مجھے مستقبل قریب میں ایسے کوئی مثبت امکانات نظر نہیں آتے. اس لیے کہ جس طرح آپ دنیا میں دیکھیے, کشمیر ایک مسئلہ ہے بھارت اور پاکستان کے مابین, اس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے, اسرائیل اور فلسطین ہے, اسی طرح کردوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ, تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کرائمیا کا. اور خود آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین ایٹمی اسلحے کے اعتبار سے بہت اہم ملک ہے, اور اسی وجہ سے روس نے ابھی تک اس کی آزادی پہ اپنا جو وہ انڈورسمنٹ ہے وہ نہیں دیا ہے, اور ایک مشرقی علاقے پہ جو اس کا اپنا دعویٰ ہے اس کو ویسٹ اور امریکہ اس کو مسترد کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کا حل ہونا مجھے ابھی مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک جنگ بندی کی سی صورتحال تھی, اور وہ بھی اب اس پہ بھی مجھے شک لگتا ہے کہ شاید وہ جنگ بندی برقرار نہ رہے اور پھر کہیں جنگ نہ شروع ہو جائے. مستقبل قریب میں بہت خطرہ ہے اس طرح کہ وہ روس جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے یوکرین پہ کہ وہ وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات کر رہا ہے کرائمیا میں, اور جو یوکرین ہے وہ الزام لگا رہے ہیں روس پر کہ وہ باغیوں کو شہ دے رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ اسلحے اور فوج جمع کر رہے ہیں تاکہ ایک جنگ شروع کر دی جائے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر مجھے نہیں نظر آتا کہ بات چیت کے ذریعے فوری طور پر کوئی مسئلہ حل ہو, لیکن بہرحال امریکہ کی کوشش ہے اس وقت کہ یوکرین کے معاملے پر بھی کوئی مفاہمت ہو سکے, اور کہاں تک معاملہ آگے جائے گا یہ ابھی سے کہنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ بالکل مجھے تو بالکل ایک جنگ کے دہانے پہ نظر آتے ہیں روس اور یوکرین.
بہت بہت شکریہ نظامی صاحب یہاں سے تھے. منظر صاحب آپ سے آخری ہم اپنا کامنٹ لیتے ہیں. اس تنازع کے بارے میں آپ کی تحقیق کافی زیادہ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کافی اس پہ کام کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری یہ جو مسئلہ ہے اس کے کوئی امکانات آپ نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مشرقی یوکرین کی بات کریں تو وہاں پہ جو علیحدگی پسند روسی ہیں, خاص طور پر روسی زبان بولنے والے لوگ, اور ان کو روس نواز بھی کہا جاتا ہے, اور اسی طرح کا معاملہ کرائمیا کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ایک پیچیدہ صورتحال ہے روس کے ساتھ اور یوکرین کے درمیان, ان کے حل ہونے کی کوئی صورت, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس میں کوئی کسی نہ کسی انداز میں مصالحت یا تصفیہ کرا سکتا ہے؟ منظر وسیم صاحب.
ہیلو.
ہاں جی جی منظر صاحب.
آئی تھنک اس وقت لاسٹ بٹ ایفرٹ ہے اوباما کی طرف سے کہ اس کو سیٹل کر جائیں, کیونکہ وہ اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں کانفلکٹس ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر سیٹلمنٹ ہو جائے ان کی پریزیڈنسی چھوڑنے سے پہلے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, آل دو کہ رشیا نے اپنی بہت سے میزائل اور بہت سی چیزیں موو کر دی ہیں یہاں پر, اور پوٹن اس وقت کہتے ہیں کہ کرائمیا کی طرف گئے ہوئے کہ شاید, لیکن یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی کہ رشیا جو ہے وہ انویڈ کرنے یا اٹیک کرنے کے لیے نہیں جائے گا یوکرین کو, اور اگر یہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا پولیٹیکل تو اس کی طرف یہ میرے خیال میں کہ ایک پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں, نہ کہ ایک انویژن کے لیے. تو ہوپ فلی لگتا ایسا ہے کہ یہ امریکہ کا جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یوکرین کی بھی وہ بھی ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے, تاکہ جب اوباما آفس سے موو کریں تو ایک لیگیسی یہ چھوڑ کے جائیں کہ جہاں جہاں بڑے مین کانفلکٹس تھے وہ کچھ کافی حد تک اگر ریزالو نہیں کر سکے تو اس سچویشن میں چھوڑ کے گئے جہاں کہ وہ ریزولوشن کی طرف جا سکیں.
اچھا, اس کے لیے بالکل آخری 30 سیکنڈ میں یہ بتائیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید روس پر پابندیاں عائد کرنے کی ضرورت ہوگی امریکہ کی طرف سے یا مغربی طاقتوں کی طرف سے؟
میرے خیال ہے کہ بالکل کاؤنٹر ایکٹیو ہوں گی اگر کوئی بھی پابندی لگائی جائے گی. پہلے اس حد تک پابندیاں لگائی جا چکی ہیں کہ مزید لگانے کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, اور روس کو بھی کوئی نقصان شاید نہ ہو پائے کہ اگر مزید لگائی جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آگے ایسی بات چل سکے گی.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم, ہمارے ساتھ تھے لندن سے, اور یہاں سے ارشد نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں کابل سے ڈاکٹر میر وائز یاسینی نے ساتھ دیا, اس کے علاوہ پاکستان سے دفاعی اور سیکیورٹی امور کے ماہر اور ممتاز تجزیہ کار اکرام سہگل ہمارے ساتھ تھے. یہاں پولی ٹیکٹ کے چیف ایگزیکٹو اور سینئر ریسرچر عارف انصار نے ہمارے ساتھ دیا, اور لندن سے منظر وسیم اور یہاں سے احتشام ارشد نظامی بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہے. ہمیں امید ہے آپ کو اس پروگرام میں شامل گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی. ہمارے اس پروگرام کو سنیے گا ضرور, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر تھے جسٹن ٹویٹس. بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہے۔